نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين. سورہ نساء کا اکثر حصہ ہم سن چکے ہیں تراوی میں, اس کے صرف سوا تین رکوع باقی ہیں. آپ ذہن میں رکھیے, جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں تین مضامین کی لڑیاں ہیں جو آپس میں بٹی ہوئی ہیں, اسی لیے وہ کٹواں نظر آتی ہے دیکھنے میں. ایک سلسلہ ہے خطاب بے امت مسلمہ, بے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا سلسلہ ہے خطاب بے اہل کتاب, سابقہ امت مسلمہ سے خطاب, اور تیسرا منافقین سے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا, اس سورہ مبارکہ کا تقریباً نصف وہ ہے جس میں روح سخن منافقین کی طرف ہے. 176 میں سے 88 آیات. پہلی آیت سے 43 آیت تک اہل ایمان سے خطاب تھا, اسی میں سارے ابتدائی معاشرتی احکام آئے ہیں. پھر آیت 44 سے 57 تک اہل کتاب سے خطاب تھا. پھر 58 اور 59 دو آیتیں آئی تھی بہت عظیم, اسلامی ریاست کا انتظامی ڈھانچہ, اس میں کیا اصول مد نظر رہنے چاہیے, اور اسلامی ریاست کا دستوری اور قانونی ڈھانچہ, فورسز آف لا کیا ہے. پھر آیت نمبر 60 سے 126 یہ مسلسل اور طویل طویل حصہ تھا منافقین سے متعلق. تحاکم الطاغوت, ان کی ایک بیماری بیان ہوئی کہ وہ طاغوت کی طرف لے کر جاتے ہیں اپنے مقدمات فیصلے کے لیے, بجائے اس کے کہ حضور کی عدالت میں لے کر آئے. نمبر 2 یہ کہ ان پر حضور کی اطاعت جو ہے, شخصا حضور کی اطاعت بہت ڈراؤنی گزرتی ہے. نمبر 3 یہ کہ قتال فی سبیل اللہ جو ان پر بہت شاق گزر رہا ہے, اس سے وہ پہلوتی ہی کرتے ہیں. اور نمبر 4 یہ کہ ہجرت کا حکم بھی بہت بھاری نظر آ رہا ہے. ان چار عنوانات کے تحت منافقین کی نفسیاتی کیفیت کا بیان ہوا ہے. پھر 127 سے 135 تک پھر جو ہے اہل ایمان سے خطاب ہوا. اس کے بعد 136 سے 152 تک ابھی یہ سلسلہ چل رہا ہے جو منافقین کے سلسلے میں خطاب ہے, اور اس کی 4 آیتیں ابھی باقی ہیں جو ابھی میں نے تلاوت کی ہیں. پھر 154 سے 175 تک, 153 سے 175 تک پھر اہل کتاب سے خطاب ہے. پھر آخر میں ایک آیت پھر امت مسلمہ سے مخاطب ہو کر ہے. یہاں فرمایا گیا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول, اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے کہ بری بات کو بلند آواز سے کہا جائے. اسلامی معاشرے میں جو آداب منہو کرنے چاہیے وہ یہ ہے کہ کسی کی برائی اگر آپ کے علم میں آئے گی تو ستر پوشی سے کام لے, پردہ پوشی کرے, پردہ دری نہ کرے. لیکن اس میں جو ایک استثناء ہے, الا من ظلم, سوائے اس کے جو جس پر ظلم ہوا ہے, اس کا دکھی دل جو ہے اس سے اگر کوئی بری بات بھی نکل جاتی ہے اس کی زبان سے اور بلند آواز سے کہہ بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا, اس لیے کہ وہ مظلوم ہے, اس کا دل دکھا ہوا ہے. لا يحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم وكان الله سميعا عليما, اور اللہ تعالیٰ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے. ان تم دو خیر میں تفو ہو، اگر تم خیر کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اور تعفو عنسو یا تم کسی برائی کو معاف کر دو، فإن اللہ عفو القدیر، تو اللہ تعالیٰ بھی تو عفو ہے، معاف کرنے والا ہے، حالانکہ وہ صاحب قدرت ہے، فوراً سزا دے دے، فوراً انتقام لے لے، قدیر ہے، پھر بھی وہ مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، رسی دراز کرتا ہے، درگزر فرماتا ہے. تو اس میں گویا کہ ایک تلقین ہے اخلاقی کہ ان معاملات کے اندر تحمل جو ہے اس کی عادت ڈالی جائے. اب جو اصل روگ تھا منافقین کا بھی اور اہل کتاب کا بھی، اس کو یہاں ایک اصولی مسئلے کے اندر جمع کر دیا گیا. ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، وہ لوگ کہ جو کفر کرتے ہیں اللہ کا اس کے رسولوں کا، اور کس شکل میں کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، کہ وہ تفریق کر دیں اللہ اور اس کے رسولوں کے مابین. اللہ کی بات تو ہم ماننے کو تیار ہیں، آخر ان کی بات کیوں مانے؟ یہ تو ہماری طرح کے انسان ہیں کہ اللہ کو تو ہم مان لیں گے، اللہ کو تو سب ہی مانتے ہیں، کسی نے رام کہہ کے مان لیا، رحمان کہہ کے مان لیا، گاڈ مان لیا، جو چاہے مان لے، ایشور کہہ لے، پرماتما کہہ لے. اصل مسئلہ آتا ہے رسول کے ساتھ، کہ رسول ایک شریعت لے کر آتا ہے، شریعت کی پابندی کرنی پڑتی ہے، اور یہ پابندی گرا گزرتی. جو لوگ تفریق کرنا چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کے مابین، وہ یقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، اور کہتے ہیں کہ ہم بات کو مانیں گے بات کو نہیں مانیں گے. یہاں دوسری شکل بھی آگے، رسولوں میں تفریق کرنا، موسیٰ کو مانیں گے محمد کو نہیں مانیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ کو مانیں گے محمد کو نہیں مانیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دو چیزیں ہیں گویا کہ جس میں کہ جمع ہو گئے یہ دونوں امراض. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، وہ چاہتے ہیں کہ اس کے بین بین کو روش اپنے لیے اختیار کر لیں. اب بڑے واضح الفاظ آ رہے ہیں، اولئک هم الکافرون حقا، یہ کٹر کافر ہیں، ان کے کفر میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. جو بھی یہ روش اختیار کرتا ہے پکا اور کٹر کافر. وَآتَيْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے بہت ہی رسوا کن عذاب مہیا کیا ہوا ہے. والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور ان میں کوئی تفریق نہ کرے، نہ اللہ اور اس کے رسولوں کے مابین کو تفریق کرے، نہ رسولوں کے مابین کو تفریق کرے، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اجر عطا فرمائے گا. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم تھے. اس کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا، پھر اہل کتاب کا مسئلہ ہے، اور اس میں ان کی بہت سی وہ زیادتیاں کہ جو وہ کرتے رہے اور جو ان کی اپنی تاریخ کے دوران ہوئی وہ اپنی جگہ پر ہے. خاص معاملہ جو یہاں پر نوٹ میں کرا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں جو دو انتہائی متضاد کیفیات یہود اور نصارہ نے اختیار کی ہیں، ان کو یہاں خاص طور پر جمع کر دیا گیا ہے. جسے انگریزی میں سائملٹینیس کنٹراسٹ کہتے ہیں، کہ سامنے لے آیا جائے ایک چیز دوسرے کے والوں میں کس قدر فرق و تفاوت ہے. یہودیوں کا حال یہ ہے، فرمایا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، وَبِكُفْرِهِمْ، اور یہاں پر محذوف ہے الفاظ، لَعَنَّاهُمْ، ہم نے لعنت کی ان پر، اور ان کے اس قول پر کہ انہوں نے مریم پر بہتان لگایا. مریم پر زنا کا، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کو ولد الزنا کہتے، وہ کہتے ہیں کہ یوسف نجار سے رشتہ تو ہو گیا تھا، ابھی ودائی نہیں ہوئی تھی، رخصتی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے ہی ان کا تعلق ہوا ہے جس سے کہ مسیح کی ولادت ہوئی، تو یہ یوسف نجار کا بیٹا ہے مسیح، اور یہ جو ہے جن ناجائز بیٹا ہے. تو قولہم علی مریم بہتان عظیما، وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اور ان کا یہ کہنا کہ ہم نے قتل کیا عیسیٰ کو، مسیح کو، عیسیٰ ابن مریم کو، رسول اللہ، جو اپنے آپ کو رسول اللہ کہتا تھا. وما قتلوہ وما صلبوہ، لیکن حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا نہ اسے سولی دی، ولیکن شبہ لہم، بلکہ یہ ان کو شبہ میں ڈال دیا گیا، مشابہت پیدا کر دی گئی. یہ وہ موضوع ہے قرآن حکیم کا، جس کے بارے میں واقعہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس کی کوئی وضاحت موجود نہیں تھی ہمارے پورے تفصیلی لٹریچر میں اب تک، کہ کس طرح اور کس موقع پر حضرت مسیح علیہ السلام کا رفع سماوی ہوا ہے. اس لیے یہاں جو فرمایا وما صلبوہ ولکن شبہ لہم وان الذین اختلفوا فیہ لفی شک منہ وما لہم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوہ یقینا، اور یقیناً جن لوگوں نے اس کے معاملے میں اختلاف کیا ہے وہ ایک بڑے شک کے اندر مبتلا ہے، جن کے پاس کوئی علم اس کے بارے میں نہیں ہے سوائے زن اٹکل پچو کے، زن و تخمین کے گھوڑے وہ دوڑا رہے ہیں، وما قتلوا یقینا، اور ہرگز 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 انہوں نے قتل نہیں کیا تھا. بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیز الحکیم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا آپ کی طرف، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے حکمت والا. یہ ہے موقف جو قرآن کا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام سولی پر نہیں چڑھے، سولی پر ان کی کوئی موت واقع نہیں ہوئی، وہ قتل نہیں ہوئے، انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا. لیکن کب کس مرحلے میں، اور پھر یہ کہ اس کی ان کی جگہ پر جو سولی چڑھا کون تھا، یہ مسئلہ جو ہے ہمارے ہاں لا ینحل تھا جب تک کہ گاسپل آف برنباس جو ہے منظر عام پر نہیں آئی، اور یہ ریسنٹلی آئی ہے، اور یہ ویٹیکن کی لائبریری ہی سے برآمد ہوئی ہے، کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہیں. برنباس جو ہے ایک حواری تھے حضرت مسیح کے، ان کے ہاں سینکڑوں انجیلیں ہیں، 104 انجیلوں میں سے 4 انہوں نے سلیکٹ کی تھی ایک وقت میں، جن کو 4 کو کہتے ہیں کہ یہ کینونیکل ہے اور باقی اپوکریفل ہے، یعنی وہ غیر مستند ہے، ان پر ہمیں اعتماد نہیں ہے. تو انہی میں سے ایک جو ہے وہ انجیل برنباس ہے، اور عام طور پر وہ کہیں بھی شائع نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ ایک نسخہ نکلا پوپ کی لائبریری سے. اور وہاں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ جس حواری نے غداری کی تھی اور مخبری کر کے حضرت مسیح کو گرفتار کروایا تھا، یوداس اسکاریوٹ، اس کی شکل اللہ نے حضرت مسیح کی سی بدل دی، اور حضرت مسیح کو جب وہ داخل ہوئے باغ کے اندر جہاں چھپے ہوئے تھے، روح پوشت حضرت مسیح، اور وہ حواری لے کر آیا ہے وہاں سپاہیوں کو گرفتار کرانے کے لیے، تو وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 4 فرشتے آئے، چھت پھٹی اس کوٹڑی کی جس میں کہ اس وقت وہاں پر تھے اور اللہ کی یاد کر رہے تھے، ان کو لے گئے، اور یہ شخص داخل ہوا، اس کی شکل بنا دی گئی حضرت مسیح کی. اب یہ جب باہر نکلا ہے تو باقی حواری جو تھے موجود وہاں 11، وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھے سو گئے تھے، انہوں نے کہا یہاں ہے استاد، اب انہوں نے سمجھ لیا کہ یہی شخص اس کو پکڑ لیا، اور وہ شخص سولی چڑھا. یہ ہے انجیل برنباس کا موقف. اللہ عالم، ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، لیکن میں یہ اطمینان سے کہہ سکتا ہوں کہ میرا دل اس پر ٹھکا ہوا ہے، مطمئن ہے کہ صورت حال واقعی تک جیسی ہے. قرآن مجید کے الفاظ سے بھی ولیکن شب دیہ لہم، ان کو تو نہ قتل کیا نہ انہیں سلیم دی گئی، وما قتلوہ وما صلبوہ ولیکن شب دیہ لہم وان الذین اختلفوا فیہ لفی شک منہ ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن وما قتلوہ یقینا، اس قدر یقینی کیٹیگوریکل ڈینائل ہے. بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیز الحکیم وان من اہل الکتاب الا لیؤمنن به قبل موته، اور نہیں ہے کوئی بھی اہل کتاب میں سے مگر وہ ان پر ایمان لا کر رہے گا ان کے انتقال سے قبل. حضرت مسیح کا انتقال ابھی باقی ہے، ہونا ہے، وہ جب دوبارہ آئیں گے زمین پر نزول ہوگا، پھر ان کی عام انسانوں کی زندگی ہے بقیہ، اور اس میں ہی پھر ان کا انتقال بھی ہوگا، اور اس سے پہلے تمام اہل کتاب ان پر ایمان لا چکے ہوں گے. وہ یوم القیامت یقول علیہم شہیدا، اور قیامت کے دن پھر وہ ان کے خلاف گواہ بن کر کھڑا ہوگا کہ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ میری وہ اس سے سورہ اگلے سورہ مبارکہ کے اندر آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا ان کا کون کا نمبر سے تقریبی اور امیر اللہ ہے عیسا، کیا تم کیا کر آئے تھے اپنے ان لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو بھی الہ بنا لینا اللہ کے ساتھ؟ تو جس طرح وہ لجاجت سے کہیں گے پروردگار میں نے ہرگز یہ بات نہیں کی، میں نے کہیں ہوتی تو تیرے علم میں ہوتی، تو سب کچھ جانتا ہے، میں نے تو وہی کچھ کہا تھا جو تو نے مجھ سے کہا تھا، تو میں نے تو دعوت انہیں توحید کی دی تھی. بہرحال یہ موقف تو ہے یہود کا حضرت مسیح کے بارے میں. اور دوسری طرف انتہا پر نصارہ نکل گئے غلوب کے اندر، فرمایا یا اہل کتاب لا تغلو فی دینکم، اے کتاب والو یہاں مراد ہے نصارہ، اپنے دین میں غلوب سے کام نہ لو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کی طرف سوائے حق بات کے کوئی شے منسوب نہ کرو. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، یقینا مسیح عیسی ابن مریم اللہ کے رسول تھے، ان کا ایک خاص کلمہ تھے القاہ الی مریم، جو انہوں نے القا کیا مریم کی جانب. یہ کلمہ جو ہے اس کو بھی سمجھ لیجیے کیوں یہ قرآن کہتا ہے کہ وہ کلمہ ہے. دیکھیے اللہ تعالی کا ایک کلمہ کن ہے جو ہر شے کی تخلیق کی بنیاد ہے. اب جو شے اس نے بنا دی اور اس کے قواعد و ضوابط جو ہے اس کے مطابق وہ کائنات کے فنومینا چل رہے ہیں فزیکل اور کیمیکل چینجز کے حوالے سے، اس میں پھر کسی اور جگہ اسے کن کہنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ جہاں اس قانون کو توڑنا ہو وہاں کن کہنا ہوگا. پانی واٹر کیپس اٹ سرفیس، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا پڑنے والا تھا اور وہ سمندر کو پھٹنا تھا تو وہاں لفظ کن کہنا پڑا. آگ جو ہے وہ جلاتی ہے، لیکن جب حضرت ابراہیم کو نہیں جلانا تھا تب اللہ نے کہا کالا یا ناروکو کل یا ناروکونی بردم سلام اور ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم کے حق میں. اسی طرح حضرت مسیح کی پیدائش میں چونکہ باپ والا حصہ نہیں ہے، وہ جو لنک ہے بروکن لنک، اس کو اللہ تعالیٰ کے خاص حکم کن نے پورا کیا ہے، اس لیے وہ ایک خاص کلمہ ہو گئے، اضافی کلمہ ہو گئے اللہ تعالیٰ کی جانب سے. کلمۃ القاہا الی مریم و روحم منہ، ان کی طرف سے ایک روح ہے خاص. فآمنوا باللہ و رسولہ، اور دیکھو تو ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسولوں پر. ولا تقولوا ثلاثۃ، اور دیکھو مت کہو، یہ تثلیث کا عقیدہ مت رکھو کہ وہ بھی تثلیث میں تین اقانیم میں ایک وہ بھی شامل ہو گیا ہے. انتہوا خیر لکم، باز آ جاؤ اسی میں تمہارے لیے خیریت ہے. انما اللہ الہ واحد، اللہ تو بس ایک ہی الہ ہے. سبحانہ، وہ اس سے بلند بالا ہے، پاک ہے. ان یکون لہ ولد، کہ اس کا کوئی بیٹا ہو. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وکفا باللہ وکیلا، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے اور وہ کافی ہے نگرانی کرنے کے لیے. یہ دو انتہائیں ہیں، ایک نے خدا بنا دیا، غلو کی اس انتہا پر پہنچا دیا، اور ایک میں جو ہے انہیں کافر اور مرتد قرار دے کر اپنے بس پڑتی بڑھتے جو ہے سوری چڑھا کر اور مرتد کو جو سزا ہوتی ہے وہ دلوا دی. قرآن مجید نے ان دونوں کی یہاں نفی کر دی. ان دو کے مابین ایک بہت اہم مضمون جو آیا ہے، یہ بین، وہ یہ ہے کہ رسالت کا اصل مقصد سمجھو، نبوت و رسالت کا یہ سلسلہ جاری کیوں ہوا. فرمایا انا اوہینا الیک، اے نبی ہم نے وحی کی آپ کی جانب. کما اوہینا الی نوح والنبیین من بعدہ، جیسے ہم نے وحی کی تھی نوح کی جانب اور ان کے بعد بھی بہت سے نبیوں کی طرف. وہ اوہینا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط، ہم نے وحی کی ابراہیم کی طرف، اسماعیل کی طرف، اسحاق کی طرف، یعقوب کی طرف اور ان کی اولاد پر. و عیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان، اسی طرح ہم وحی بھیجی ہم نے عیسیٰ پر، ایوب پر، یونس پر، ہارون پر، سلیمان پر. وآتینا داود زبورا، اور ہم نے داود کو زبور عطا کی. ورسلا قد قصصناہم علیک، ایسے بھی رسول گزرے ہیں کہ جن کا ہم نے اے نبی آپ کو حالات بتائے ہیں، کیونکہ مکی قرآن کا مضمون ہے اصل میں تو. یہ قصص الانبیاء اور انباء الرسل، یہ تو مکی صورتوں کا مضمون ہے، وہ آ چکا ہے پہلے. ورسلا لم نقصصهم علیک، اور ایسے بہت سے رسول گزرے ہیں کہ جن کا ہم نے آپ کو ان کے احوال نہیں بتائے. پوری دنیا میں جو رسول کوئی چین میں آئے، کوئی ہندوستان میں آئے، کوئی یورپ میں آئے ہوں گے، افریقہ میں آئے، ان سب کی تاریخ پڑھانا تو تاریخ کا مطلب تو نہیں تھا کہ تاریخ پڑھائی جائے. جن ناموں سے یہ لوگ واقف تھے اہل عرب، انہیں کا تذکرہ جو ہے قرآن مجید نے کیا ہے. وہ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور موسیٰ سے تو اللہ نے کلام کیا جیسا کہ کیا جاتا ہے. اب اگلی آیت آئی ہے، رسلا مبشرین و منذرین، ہمارے یہ رسول جو ہم نے بھیجے یہ مبشر بھی تھے منذر بھی تھے. مبشر بشارت دینے والے ان لوگوں کے لیے کہ جو صحیح راستہ اختیار کرے، توحید کی روش اختیار کرے، اللہ کی عبادت اور بندگی کی روش اختیار کرے. اور منذرین خبردار کرنے والے ان لوگوں کے لیے جو شرک کا اور کفر کا راستہ اختیار کرے. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے حق میں، اب لام ناس کے ساتھ، لِلنَّاسِ سے اللہ ہے، اللہ کے مقابلے میں کوئی دلیل و حجت باقی نہ رہ جائے. اگر رسول نہ آتے تو انسانوں کو یہ کہنے کا حق ہوتا قیامت کے دن، اللہ ہم سے محاسبہ کس بات کا کر رہا ہے، تو نے ہمیں احکام تو پہنچائی ہے، جب تک حکم پہنچے نا ہمارے پاس کوئی ہدایت آئی ہی نہیں تو ہم سے محاسبہ کس بات کا. یہ ان کا عذر موجود رہتا، لہذا ہم نے بھیجے اپنے رسول صرف اس قطع عذر کے لیے کہ ان کا عذر ختم ہو جائے اور پھر ان پر اتمام حجت ہو جائے کہ پھر وہ اگنورنس کی پلی نہ لے سکے کہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا، تو پھر ہم بے سجدا سنا کیسے. رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیز الحکیم، اللہ زبردست ہے، با اختیار ہے، جیسے چاہے محاسبہ کرے، لیکن وہ حکیم بھی تو ہے، اس نے اپنے اس محاسبہ اخروی کا یہ نظام حکیمانہ نظام بنایا ہے کہ انبیاء آ کر اتمام حجت کر دیں اپنی دعوت کے ذریعے، تلقین کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر حق کو مبرہن کر دیں، ان کو روشن واضح کر دیں، تاکہ اس کے بعد بھی اگر کوئی گمراہی کو اختیار کرتا ہے تو اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا. یہ ہے مقصد جس کے لیے انبیاء بھیجے گئے. آج اسی سلسلے میں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم. تو دیکھو اسی قاعدے کے تحت اے لوگوں، اور یہ الناس سے مراد در حقیقت اہل کتاب ہے، کیونکہ سلسلہ کلام انہیں سے متعلق ہے. دیکھو لوگوں، آ گیا تمہارے پاس ایک رسول حق کے ساتھ، یعنی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فآمنوا خیرا لکم، تو اب ایمان لے آؤ، اسی میں تمہاری خیریت ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اور اگر تم کفرانِ نعمت سے کام لوگے تو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اللہ کی سلطنت میں تمہارے کفر سے کوئی کمی واقع نہیں ہو جائے گی. یہی بات پھر آگے کہی، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا. اے لوگوں، دیکھو تمہارے پاس رب، تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گئی ہے، دلیل آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف نور نازل کر دیا ہے. انزلنا الیکم نورا، یہ قرآن مجید نور ہے جس کا انزال ہوا ہے، اتارا گیا ہے. فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ، تو جو لوگ ایمان لائیں گے اللہ پر اور اس کے ساتھ چمٹ جائیں گے، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، تو اللہ تعالیٰ انہیں داخل کرے گا اپنی رحمت میں اور فضل میں. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور ان کو جو رفتہ رفتہ ہدایت دیتا ہوا سیدھے راستے کی طرف وہ اپنی آخری منزل مراد کو پہنچا دے گا. اس کے بعد آخری آیت ہے 176ویں آیت، اس میں کلالہ کا جو حکم آیا تھا، یہ جو قانون وراثت چار آیات میں بیان ہوا اس میں کلالہ کا بھی ایک حکم تھا. کلالہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے نہ تو والدین ہوں، جب وہ فوت ہو رہا ہے یا ہو رہی ہے تو نہ تو اس کے والدین میں سے کوئی ہے، نہ اولاد کوئی ہے، بیٹا بیٹی ہے، نہ شوہر ہے تو بیوی بھی نہیں ہے، بیوی ہے تو شوہر بھی نہیں ہے، البتہ بھائی بہنیں ہیں. ظاہر بات ہے کہ تین ہیں اصل میں وارث جو ہوتے ہیں، کہ جو اصل وارث ہیں، یا اوپر والدین، یا نیچے اولاد بیٹا بیٹی، یا پھر سپاؤسز جو ہیں ایک دوسرے کے وارث ہیں، شوہر کی وارث بیوی ہے، بیوی کا وارث شوہر. جب جس پہ کسی کے یہ تینوں نہیں ہے تو اب اس کی وراثت جائے گی اس کے بھائی بہنوں کے اندر. اس کا قانون کیا ہے؟ تو اس میں کچھ ابہام تھا، سوال کیا گیا، وہ خاصا پیچیدہ مسئلہ ہے، وہ یہاں اس دور ہے قرآن میں اس کو نہیں چھیڑا جا سکتا. تو اس کی وضاحت، یستفتون قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اے نبی آپ سے پوچھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہی ان کو وضاحت کر دیتا ہے کہ کلالہ کا حکم کیا ہے. اس پر یہ سورہ مبارکہ ختم ہوتی ہے. اب ہم آتے ہیں سورہ مائدہ پر. یہ سورہ مائدہ، یہاں پر جن کے پاس قرآن ہے وہ دیکھ لے کہ منزل دو لکھا ہوا ہے. یہاں دوسری منزل قرآن مجید کی سورہ مائدہ سے شروع ہو جاتی ہے. سات منزلیں ہیں قرآن مجید کی، سات حصوں میں قرآن منقسم ہے، تاکہ کوئی شخص اگر ایک ہفتے میں قرآن مجید کو ختم کرنا چاہے تو ایک ایک منزل روزانہ پڑھے. اور صحابہ کرام میں سے بہت سے تھے جن کا یہ معمول تھا اور رات کو پڑھتے تھے. تو یہ منزلیں جو ہے اس میں اللہ کے فضل و کرم سے پوری پوری صورتیں جمع کی گئی ہیں، کہیں توڑ دی گئی ہے کہ برابر کرنے کے لیے، ایگزیکٹ اکویلٹی کے لیے جو ہے اگر صورتیں توڑ دی جائے کوئی حرج نہیں. جیسا کہ پاروں میں ہے، یہ سپارے جو ہے یہ دور صحابہ میں، دور نبوت میں ان کا کوئی ذکر نہیں، یہ بعد میں بنائے گئے ہیں جب ہمارا جو ہے ایمان مضمحل ہو گیا. ہر ہفتے قرآن ختم کرنا بڑا مشکل ہے، بھائی مہینے ہی میں کر لیں، تو جب مہینے میں کرنا ہے تو 30 پارے چاہیے، وہ پارے بنائے گئے. لیکن یہ کہ ان میں جو منزلیں ہیں اس میں آپ نوٹ کیجئے کہ آپ پہلی سورت سورہ فاتحہ جو اس کو تو نکال دیجئے، اس لیے کہ وہ تو پورے قرآن کے لیے بمنزلہ تمہید ہے. پھر تین سورتوں پر پہلی منزل ختم ہو جاتی ہے، پھر پانچ پر، پھر سات پر، پھر نو پر، پھر گیارہ پر، پھر تیرہ پر، اور پھر آخری منزل جو ہے 13 5 65، 65 سورتیں آخری منزل میں. اس طرح یہ کل 114 سورتیں 7 منزلوں میں منقسم ہیں. کہیں یہ پونے 5 پارے کے برابر ہے، کہیں یہ 4.25 پارے کے برابر، اس تھوڑا سا کم کبھی بیشی جو ہے اس کے اندر ہے، لیکن یہ کہ بارہ سورتیں مکمل مکمل ہیں. دوسرے ہیں مکی اور مدنی سورتوں کے گروپ، کہ جو مکی مدنی سورتوں کا گروپ ہے وہ سورہ مائدہ کے بعد ختم ہوگا، اس لیے کہ سورہ فاتحہ مکی، پھر بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ بھی، یہ بھی مدنیات ہیں. تو گروپ جو ہے وہ تو ختم ہوگا اس پر، لیکن منزل جو ہے یہاں پہلی ختم ہو گئی، دوسری شروع ہو گئی. اس سورہ مائدہ میں بھی سورہ نساء کے معنی وہی تین رخ ہیں، امت مسلمہ سے خطاب، اور یہاں غالب حصہ جو ہے امت مسلمہ سے خطاب پر مشتمل ہے، اور اس میں شریعت کے آخری احکام آ رہے ہیں مختلف اعتبارات سے. یعنی جو پروسیس سورہ بقرہ سے شروع ہوا تھا، بلو پرنٹ میں نے اس کو کہا تھا، اور اس کی فنش فارم جو ہے اکثر و بیشتر معاملات میں آپ کو یہاں ملے گی. پھر خطاب اہل کتاب کے ساتھ ہے، منافقین کی طرف روئے سخن ہے لیکن بہت ہی ضمنی انداز میں موجود ہے، لیکن وہ اہل کتاب کے تابع کر کے انہیں انہی کا ایک ایجنٹ سمجھ کر کہ یہ در حقیقت یہود ہی کے جیسے کہ پلانٹیشن ہوتی ہے، درختوں کے نیچے گھاس جو ہے وہ اگاتی ہے، تو یہ جو منافقت کا جو یہ جھاڑ ڈھکار تھا یہ یہودیوں کے درختوں کے نیچے کی اگی ہوئی شے تھی. اس اعتبار سے یہاں ان کا اسی پہلو سے ضمنی طور پر ملحوظ رکھا گیا ہے، ورنہ اصل جو یہاں پر خطاب ہے یا امت مسلمہ موجودہ یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا امت مسلمہ سابقہ یعنی اہل کتاب. اہل کتاب کو اس سورہ مبارکہ میں پھر نہایت پیشنیٹ انداز میں آخری طور پر دعوت دی گئی ہے کہ حضور پر ایمان لے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ نساء میں شریعت اسلامی کا وہ لیول زیادہ سامنے آیا ہے کہ جس میں معاشرتی احکام ہیں. یہاں آپ کو نظر آئے گا کہ اس سے ذرا اوپر آ کر ملی سطح پر ایک قومی جہاں کر جا کے ایک تنظیم ہوتی ہے، پھر اس کی ریاست کی شکل بنتی ہے، اور یہ چیز جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں ہر معاملہ جو ہے کسی کانٹریکٹ کے اوپر بیسڈ ہوتا ہے. یہ میں نے آیت الکرسی میں بھی عرض کیا تھا، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اپنے عہد کے وفا کرنے والے جب کوئی معاہدہ کر لے تو اس سے تو سارے معاملات اسٹریم لائننگ ہو جاتی ہے. تو یہ سورہ شروع ہوئی ہے ان الفاظ سے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اہل ایمان جو بھی عقد جو بھی معاہدہ ہو جائے جو بھی چیز طے ہو جائے اس کو پورا کیا کرو. ایفاء عہد کہہ لے ایفاء عقد کہہ لے، عقد اور عہد میں عربی زبان میں فرق نہیں ہے. یہ شادی عقد اس لیے کہتی ہے کہ کہا جاتا ہے اسے، عقد نکاح کہتے ہیں اسے، اور سعودی عرب وغیرہ میں ملازمت کے لیے خط یہاں آتا ہے تو بیوی جو ہے وہ پیچھے پڑ جاتی ہے، کون سا عقد کرنے چلے ہو تم سعودی عرب میں. تو یہ وہاں حالات اس کا مطلب ہے یہ عقد ملازمت ہے لیکن لفظ عقد ہے. اور پھر بالعقود، اور اس کے بعد پھر کچھ احکام آئے ہیں، احرام کی حالت میں شکار کی ممانعت ہے، اسی طریقے سے کھانے پینے کی چیزوں میں حرمت جو تھی اس کی آخری آیت آئی ہے، حرمت علیکم البیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ به والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام. تم پر حرام کر دیا گیا مردار بھی، خون بھی، خنزیر کا گوشت بھی، اور جو جس چیز کو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے. اور مردار میں چار چیزیں اور شامل کی گئی، کوئی جانور گردن گھٹنے سے مر جاتا ہے، وہ بکری ہے بندی ہوئی تھی رسی سے، اس نے کوئی ایسے چکر لیے کہ اپنی رسی کے اندر وہ اس کی گردن پھنس گئی اور دم گھٹ گیا مر گئی، وہ بھی مردار ہی ہے. موقوذ تو چوٹ لگنے سے کوئی جانور مر گیا، وطرب دیا تو لیکن اونچی سے بلندی جگہ سے نیچے گرا ہے جانور مر گیا ہے، نتیحا سیز مارنے سے ایک دوسرے کے کوئی جانور مر گیا، یہ سب جو ہے یہ مردار ہی شمار ہوں گے، الا یہ کہ جاندار ابھی زندہ ہو اور اسے ذبح کر لیا جائے. اسی طرح اگر درندوں نے چیر پھاڑ دیا ہے، یا شکاری کو آپ نے جو کتا دیا تھا یا کوئی اور چیز اس نے بھی چیر پھاڑ دیا ہے، اگر آپ پہنچ گئے ہیں کہ ذبح کر لیں، ابھی جان اس میں ہے ذبح کر لیں، تو پھر وہ جائز ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے پہلے اگر وہ مر چکا تو وہ مردار کے حکم میں آ جائے گا. تو الا ما ذکیتم، ہاں تم اگر ان کو ذبح کر لو تو ٹھیک ہے. وہ ما ذبح علی النصب، اور دیکھو جو بھی استھانوں پر ذبح کیے جائے چاہے نام کسی اور کرنے لیا جائے، فلاں خانقاہ پہ لے جا کے جو ہے وہ بکرا ذبح کرنا، بھائی کیوں؟ چاہے نام کسی اور کا نہیں لے رہے لیکن وہاں کیوں لے گئے اس بکرے کو؟ وہ خاص معاملہ ہے نا، اس خانقاہ والے کے ساتھ بھی مسئلہ ہے تمہارا، اس کو بھی یہاں واضح کر دیا گیا کہ یہ بھی حرام ہو جائے گا جانور. وہ تستقسموا بالازلام، اور وہ جوئے کے تیروں کے ذریعے سے گوشت تقسیم کیا کرتے تھے، اس کی بھی حرمت آ گئی. ذالکم فسق، یہ تمام چیزیں جو ہے فسق میں شامل ہیں، نافرمانی میں شامل ہیں، ان سب کے لیے آخری حکم آ گیا. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دیکھو آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے، اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرما دیا، نعمت ہدایت، اور ہم راضی ہو گئے تمہارے لیے اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام سے بحیثیت دین، یہ ہمارا دین ہے، پسندیدہ دین ہے، اور اس کی تکمیل آج ہو گئی ہے. یہ تقریباً یوں سمجھیے کہ سن 7 یا 8 میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہو رہی ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پورا دور گزر چکا، انقلاب کی تکمیل ہو گئی، پورا معاشرہ قائم ہو چکا، سارے احکام جو ہیں اور شریعت کے قوانین جو ہیں ان کی تنفیذ ہو چکی ہے. اس کے بعد کچھ احکام ہیں شکاری جانوروں کے ذریعے سے جن کو بھی وہ شکار کیا جائے، پھر یہ کہ وضو اور تیمم کے احکام ہیں، اب یہ مقصد نہیں ہے کہ میں تصویر میں جاؤں. پھر فرمایا وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، دیکھو مسلمانوں اب ہم نے تمہیں جکڑ لیا ہے، یہ شریعت جو ہم نے تمہیں دی ہے یہ ہمارے اور تمہارے درمیان کووننٹ، کس کو کہتے ہیں کووننٹ، یہ معاہدہ ہے، تم جکڑے گئے ہو. یاد رکھو اللہ کے اس انعام پہ جو تم پر ہوا ہے، اور یہ میثاق الذی واثقکم بہ، جس میں کہ ہم نے تمہیں باندھ لیا ہے. شریعت جب دی جاتی ہے کسی قوم کو یا کسی امت کو تو گویا کہ یہ ایک معاہدہ ہے، یہ کانٹریکٹ ہے اللہ کے بندے کے مابین، اور اس کو پورا کرنا بندے کے لیے لازم ہے. اس قل تم سمعنا و آنا، تب یاد رکھنا ہمیشہ اس کو، جبکہ تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور مانا. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً جو کچھ سینوں کے اندر مجبر ہے چھپا ہوا ہے اللہ اس سے بھی باخبر ہے. اب یہاں وہ آیت آ گئی جس کا حوالہ میں سورہ نساء میں دے چکا ہوں، وہاں ہم نے آیت پڑھی تھی یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اہل ایمان کھڑے ہو جاؤ پوری قوت کے ساتھ عدل کو قائم کرنے کے لیے اور اللہ کے گواہ بن کر. یہاں وہی بات ہے، ترتیب صرف الٹ دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اہل ایمان کھڑے ہو جاؤ پوری قوت کے ساتھ اللہ کے حق میں، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کیا مانی اللہ کی مددگار بنو، اللہ کی مدد کی کیا مانی، اس کے دین کو قائم کرو، اس کی حکومت قائم کرو. اگر کہیں کسی کی بادشاہت تھی، کوئی بادشاہ تھا اس کے خلاف بغاوت ہو گئی، تو اب وہ وفادار لوگ جو ہوں گے ان کا فرض ہوگا کہ وہ اس بغاوت کو فروغ کرے، اس کو کچل کر رکھ دے تاکہ جو بادشاہ ہے اس کی حکومت برقرار رہے. اب اللہ ہے اس کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، پروردگار ہے، اس کا حق ہے کہ اس کا حکم مانا جائے، بادشاہت اس کی چلنی چاہیے. جو کوئی اور اپنی بادشاہت چلا رہا ہے، اپنا قانون چلا رہا ہے، وہ باغی ہے، غدار ہے. اور اگر کوئی اللہ کا وفادار ہے تو اس کو تو پھر اس کے ساتھ کشمکش کرنی ہوگی، اس کے ساتھ دوستی کرے گا تو پھر اللہ کا دشمن خوشمار ہوگا خود بھی. تو کون قوامین اللہ، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، شہداء بالقسط، اور عدل و انصاف کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ. وہاں یہ فرمایا تھا کہ عدل سے انحراف نہ کرو، ولا والا انفسکم وبالوالدین والاقربین، خواہ وہ تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو بات یا والدین کے یا رشتہ داروں کے. یہاں اس کے برعکس فرمایا ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور دیکھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آبادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے منحرف ہو جاؤ، دشمن سے بھی انصاف کرو. جب دی ڈیول حسجو، شیطان کو بھی اس کا جو حق ہے وہ ادا کرو، دشمن کا بھی ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی اس کا حق بنتا ہے تو ادا کرو. لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل سے کام لو، انصاف سے کام لو، وہی تقوی سے بہتر ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ تعالیٰ باخبر ہے اسے کہ جو تم کر رہے ہو. تیسرے رکوع کے شروع میں تذکرہ کیا کہ جو میثاق ہے مسلمانوں آج تم سے لیا گیا ہے، کہ ہم نے ولقد اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل باسنا منہ اس میں اثر نقیبہ، بنی اسرائیل سے بھی ایسے ہی تو ہم نے میثاق لیا تھا، اور وہ اس میثاق پر پورے نہیں اترے، اس عہد کو انہوں نے پورا نہیں کیا، تبھی تو ان پر ہمارے عذاب کے کوڑے برسے، کبھی نبوکدنضر کے ہاتھوں برسے، اور جس کے نتیجے میں کہ وہ ہیکل سلیمانی جو ہے زمین بوس ہوا، لاکھوں تمہارے آدمی قتل ہوئے تھے، کبھی پھر وہ کسی اور ٹائٹس رومی کے ہاتھوں جو ہے تم پر عذاب الہی آیا ہے، کبھی کبھی جو ہے وہ گریکس کے ہاتھوں آیا. کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ تم نے ہمارے اس عہد کی خلاف ورزی کی، تو ہماری طرف سے یہ عذاب آتا رہا. اور جیسا کہ اس صدی میں آپ کو معلوم ہے قرآن مجید کے نزول کے 1400 برس بعد، تقریباً جو ہے 1350 برس بعد جو ان پر عذاب آیا ہے جرمنی میں، جس طریقے سے کہ ہولوکاسٹ میں تعداد میں اختلاف ہے، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بہت بڑی تعداد میں یہودی جو ہے ان کو انہیلیٹ کیا گیا، ختم کیا گیا. تو بے شاک بنی اسرائیل، اس نے آگے تک کا فرمایا آیت نمبر 13 میں، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قلوبهم قاسية، تو بسبب ان کے اپنے میثاق کے توڑنے کے کہ انہوں نے اس عہد کو توڑا، ہم نے ان پر لعنت کی، ایک تو لعنت کی، وجعلنا قلوبهم قاسية، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا. یہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة او اشد قسوة، پھر تمہارے دل سخت ہوتے چلے گئے اور اب تو وہ پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے، پتھر جیسے بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت. خطاب اہل کتاب بھی شروع ہوا ہے رکوع 3 اور 4 میں، پہلے 2 رکوع خطاب امت مسلمہ، تیسرا چوتھا رکوع خطاب اہل کتاب سے، یا اہل کتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، اہل کتاب دیکھو تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو واضح کر رہا ہے تمہارے سامنے اکثر وہ چیزیں جو تم چھپا رہے تھے کتاب میں سے، اور بعض چیزوں کو تو وہ نظر انداز بھی کر رہا ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، دیکھو تمہارے پاس آ چکی ہے اللہ کی طرف سے روشنی بھی، نور بھی، اور کتاب مبین بھی. اس آیت میں نور سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ لی جا سکتی ہے، نور و کتاب مبین. وہاں تھا انزلنا الیکم نورا، جب انزال کا لفظ آیا تو اس سے مراد معین ہو گئی قرآن، اس لیے کہ یہ لفظ نور کے لیے نہیں آ سکتا، لیکن یہاں ہے جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اب یہ کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور بھی آ گیا، کتاب مبین بھی آ گئی، اور واو درمیان جب حرف عطف ہے تو معطوف اور معطوف علیہ میں مغایرت کا اصول جو ہے اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ یہاں حضور کی شخصیت مبارکہ، ذات مبارکہ کو نور سے تعبیر کیا جا رہا ہے. یہدی بہ اللہ ولی طوال رضوان حسن السلام، اسی روشنی، اسی نور کے ذریعے سے، اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جو کوئی بھی اس کی رضا کا جویا ہو، سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے. وہ یخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ ہی، اور وہ انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف اپنے حکم سے. ویہدیہم الی صراط المستقیم، اور ہدایت دیتا ہے، ان کی رہنمائی فرماتا ہے سیدھی راہ کی طرف. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کفر کیا ان لوگوں نے، یقیناً کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے. اب دیکھیں یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ عقیدہ آج تو بہت کم لوگوں کو شاید ہے، لیکن ابتدائی جو دور ہے عیسائیت کا، اس میں یہ بہت بڑی تعداد میں لوگ اس عقیدے کے قائل ہو گئے تھے. گاڈ انکارنیٹ، جو ہندوؤں کے ہر تصور اوتار کہ خدا ہی کسی انسان کی شکل میں زمین پر اتر آتا ہے، کوئی ہیومن فگر وہ اختیار کر کے خدا خود وہ زمین پر آ جاتا ہے، یہ اوتار کا عقیدہ ہے. تو عیسائیوں کے ہاں بھی گاڈ انکارنیٹ، کہ حضرت مسیح کی شکل میں اصل میں خود خدا ہی زمین پر آیا ہے انسانی صورت میں، یہ عقیدہ بھی یہاں موجود تھا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اور بدقسمتی سے مسلمانوں کے اندر بھی یہ غلو کرنے لوگ پیدا ہوئے ہیں. یہ شعر ہے اور بہت بڑی شخصیت کا شعر ہے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن یہ کہ وہ شاعری ہے اس لیے شاید اس سے درگزر کیا جا سکے، لیکن یہ کہ بات ویسی کڑوی اور ویسی ہی گمراہ کن ہے. وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. وہی کفر، وہی شرک، بدترین شرک ہمارے یہاں بھی آیا. وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یهلک المسیح ابن مریم وامه ومن فی الارض جمیعا. نبی ان سے کہیے کہ کون روک سکتا ہے، کون بچا سکتا ہے اللہ سے، اگر اللہ چاہے ہلاک کر دینا مسیح کو بھی اور ان کی ماں مریم کو بھی اور تمام انسانوں کو بھی، کون اس کے آڑے آ سکتا ہے. اس کے بعد وہ آیت بھی آ رہی ہے، یہ بھی ہمارے لیے، ہمارے کان اور آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہونی چاہیے. وقالت یہود و نصارا نحن ابناء اللہ و احباؤه، اور یہ یہود و نصارا کہتے ہیں ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، بڑے لاڈلے ہیں، چہیتے ہیں، ہم سے تو اللہ کو بڑی محبت ہے. اسی پر مبنی تھے نا ان کے یہ خیالات کہ ہمیں آگ چھو نہیں سکتی سوائے چند دن گنتی کے، لن تمسن النار الا ایام معدودات، یا لن تمسن النار الا ایام معدودہ، جو مرتبہ یہ مضمون آ چکا ہے سورہ بقرہ سورہ آل عمران میں. تو ہم تو لاڈلے ہیں، چہیتے ہیں، اس کی اولاد کے مانند ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤه، اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں اور اس کے بڑے چہیتے ہیں. اب جواب سنیے، یہی ہمیں بھی ہے، ہم جو کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں. اب یہ ہمارا کلیم اتنا بڑا ہے کہ ہمیں تو اسپیشل ہمارے ساتھ ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے, ہم عام لوگ تو نہیں, تیرے محبوب کی امت میں, امت مرحوبہ میں سے ہیں, لہذا ہمارا خاص جو ہے استحقاق ہے. یہ سارے غلط خیالات. اب جواب سنیے اور اسی کو اپنی تاریخ کے اوپر بھی اپلائی کیجئے. قل فلیعظمکم بذنوبکم, اے نبی سے کہیے پھر وہ تمہیں عذاب کیوں دیتا رہا ہے تمہارے گناہوں کے پاداش میں. ایسے ہی لاڈلے تھے, چہیتے تھے کہ نبوکدنظر کے ہاتھوں 600,000 قتل کروائے اس نے, یہ تھا لاڈ اڈا تھا. اسیریز کے ہاتھوں سلطنت اسرائیل کا کیا فاتح کرا دیا, یہ لاڈ تھا, یہ تیار تھا انڈا تھا. پھر گریس کے ہاتھوں, پھر رومنز کے ہاتھوں, ٹائٹس رومی کے ہاتھوں, دوسرا ہیکل بھی تمہارا گرا پڑا ہوا ہے, 2000 برس ہونے کو آئے ہیں وہ گرا پڑا ہوا ہے, اس میں ہم بات کہیے اللہ تو عذاب دیتا رہا ہے تم پر. کہاں کا یہ تمہارا یہ فلسفہ ہے کہ ہم تو بڑے لاڈلے ہیں, وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ, اور اس کی وجہ سے ہمارا اسپیشل جو ہے ٹریٹمنٹ ہوگا, پریفرنشل ٹریٹمنٹ ہمیں ملے گا. فرمایا بل انتم بشر ممن خلق, تم بھی ایسے ہی انسان ہو جیسے اللہ نے اور انسان پیدا کیے. اللہ کا قاعدہ قانون بدلتا نہیں ہے, فرام نیشن ٹو نیشن, فرام ریس ٹو ریس, نو چینج. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا, اللہ کی سنت اللہ کے قانون میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی, اللہ کی کسی کے ساتھ رشتے داری نہیں. ایسے ہی ہو گئے, اسپین سے ہمارا کیا پاتا ہوا, ایتھنک کلینسنگ کمپلیٹ جو ہوئی ہے وہ تو ہوئی ہے اسپین سے 500 برس قبل, جہاں 800 برس حکومت کی تھی. تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں قتل ہوئے مسلمان, کروڑوں, پورا ایران, پورا خارزم شاہی عظیم مملکت, پورا افغانستان, تقریباً پورا عراق تباہ و برباد, اس پہ نابود. اور عراق کے جو یزید سعید بجی اور آخری خلیفہ مسلمانوں کا مستعصم باللہ, اسے محل میں سے گھسیٹ کر لائے ایک جانور کی کھال میں لپیٹ کر, اور تاتاریوں نے اپنے گھوڑوں کے سروں کے لیے کچل دیا. اور شیخ سعدی نے بھی مرثیہ کہا ہے, آسمارا حق بوز گر خوب عبارت برزمی برزوال ملک مستعصم امیر المومنین. امیر المومنین مستعصم کی یہ زوال پر اور اس کے جو بھی حشر ہوا ہے اس پر تو آسمان سے اگر خون کی بارش ہو تو بھی حق ہے. تو یہ جو ایک پیدا ہو جاتا ہے, امت تو بنائی اللہ نے, ذمہ داری ڈالی ہے آپ پر, ایک کام آپ کے حوالے کیا ہے, ایک رسپانسبلٹی ہے. یہ رسپانسبلٹی رسولوں پہ آتی تھی تو وہ گھبراتے تھے, ان کے جسم جو ہے وہ کانپتے تھے اس کے بوجھ کے خیال سے. اور تم جو ہے صرف اس کے یہ دیکھ رہے ہو کہ پریولیجز ہمیں مل جائے گی, ڈیوٹی ہم کچھ کرنے کو تیار نہیں. یہ اللہ کے ہاتھ نہیں ہے, پریولیجز گو ود رسپانسبلٹیز, جو ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہوگا, لیکن اگر وہ نہیں کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے تم پر عذاب کے کوڑے برسائے گا. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحدهم قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق. اس کے بعد فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل, اہل کتاب دیکھو تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے جو تمہارے لیے ہر شے کو واضح کر رہا ہے, اور یہ رسولوں کے ایک وقفے کے بعد آیا ہے. یہ فترہ کو رسول کہتے ہیں, یہ 600 برس کا وقفہ دنیا کی تاریخ میں حضور سے پہلے ایسا گزرا ہے کہ جبکہ کوئی نبی کوئی رسول دنیا میں نہیں تھا. اس سے پہلے مکمل 1400 برس ایسے گزرے ہیں کہ کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی نبی نہ ہو. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے تو حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ پر آ کر ختم ہوا ہے. فل 1400 ایئرس. حضور کی حدیث ہے صحیح بخاری میں, کانت بنو اسرائیل تسوس ام الانبیاء کلما حلق نبی خلف نبی. بنی اسرائیل کی ساری سیاست اور حکومت کا معاملہ انبیاء کے ہاتھوں میں ہوتا تھا, جیسے ہی کوئی نبی جو ہے ہلاک ہوتا تھا, فوت ہوتا تھا, دوسرا نبی اس کا جانشین بن جاتا تھا. حضرت داؤد کے جانشین حضرت سلیمان بن گئے, لیکن اس کے بعد حضرت مسیح کے بعد 600 برس تک یہ فترۃ من الرسل کہتے ہیں, رسالت اور نبوت کا ایک انقطاع رہا ہے, پھر حضور آئے اور پھر مستقل منقطع ہو گیا یہ سلسلہ, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر, مبادہ تم اللہ کے ہاں جا کر یہ کہو ہمارے پاس تو کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا, ہمیں تو کوئی بشارت دینے والا نہیں آیا تھا. فقد جاءکم بشیر ونذیر, دیکھو آ گیا تمہارے پاس بشارت دینے والا بھی اور خبردار کرنے والا بھی. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. اس کے بعد تاریخ بنی اسرائیل کا وہ اہم واقعہ جس کا ذکر کئی مرتبہ ہو چکا ہے اس اختصار کے ساتھ، جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر مصر سے باہر آ گئے ہیں، موجزانہ طور پر سمندر پھٹا ہے اور راستہ بنا ہے، پھر یہ کہ سرائے سینا میں سے ہوتے ہوئے وہ پہنچے ہیں جبل طور تک، اور پھر وہاں پورے کتاب ملی ہے، تورات دی گئی ہے، پھر اب ان کا سلوک ہوا شمال کی طرف اور حکم ہوا کہ اب اللہ کی راہ میں جنگ کرو، اب ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، ارض مقدس فلسطین، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب الله لكم، دیکھو یہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، یہ ملے گی، لیکن تم لڑو، ہمت تو کرو، جو وہاں پہ لوگ ہیں ان کو وہاں سے نکالو۔ قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون، ان کا دیکھو موسى اس میں تو بڑی زوردار قوم ہے، جو آباد ہے، طاقتور لوگ ہیں، اور ہم نہیں داخل ہوں گے جب تک وہ وہاں ہے، جب وہ وہاں سے نکل جائیں گے تو ہم داخل ہوں گے، یعنی تم نکالو۔ پھر جب انہیں کچھ اور سمجھانے کی کوشش کی گئی، حضرت موسیٰ کے دو نوجوان ساتھی تھے، حضرت یوشع بن نون اور کالب بن یفنہ، انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی، انہوں نے صاف جواب دیا، یا موسیٰ انا لن ندخلہا ابدا ما داموا فیہا، اے موسیٰ اب ہرگز داخل نہیں ہوں گے فلسطین میں جب تک کہ وہ لوگ جو وہاں آباد ہیں موجود ہیں، فضبنت و ربک فقاتلا، تو جاؤ تم خود اور تمہارا رب جائے ساتھ اور تم دونوں جنگ کرو، اور اس کے بعد ان ہا ہونا قائدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے۔ یہ اس ناہنجار قوم کا حال تھا، نو موجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ یہ دیکھ چکے تھے، لیکن اس کے بعد بھی حال یہ ہے۔ لیکن اس میں میں اس کی طرف سے ایک اپالوجی بھی پیش کرتا ہوں، یہ کچھ معجزات کے عادی ہو گئے تھے، جب ہر قدم پر تمہاری لاٹھی نے کام دیا تو لے جاؤ لاٹھی، پھر ہمیں کیوں تکلیف دیتے ہو کہ ہم جنگ کریں، سمندر تم نے اس لاٹھی سے پھاڑ دیا، ایک چٹان میں سے 12 چشمے تم نے اس لاٹھی سے برابر کر دیے، فضل بنتا ہوں ربوں کا فقاتلا، جاؤ اپنی لاٹھی لے جاؤ، اپنا آسا لے جاؤ، اور ان کو پہلے وہاں سے کھدیڑ دو، نکال دو، جب وہ نکل جائے گے تب ہم داخل ہو گئے۔ اس پر جو بیزاری طاری ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، قال رب انی لا املک الا نفسی واخی، پروردگار مجھے تو اختیار صرف اپنی جان کا ہے اور اپنے بھائی ہارون کی جان کا ہے، پوری قوم جواب دیے بیٹھی ہے کوڑا، ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، تو اب ہمارے اور ان فاسق لوگوں کے درمیان تفریق کر دے، جدائی ڈال دے، میں اب ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ یہ ہے بیزاری کا عالم، حالانکہ یہ وہی موسیٰ ہے کہ ایک قبطی سے ایک اسرائیلی کا جھگڑا ہو رہا تھا، سورہ قصص میں یہ بات آئے گی، تو انہوں نے اپنے اس اسرائیلی بھائی کی مدد کرتے ہوئے اس قبطی کے ایک نقطہ رسید کیا اور اس کی جان نکال دی، اس قدر ان میں محبت تھی۔ لیکن یہ کہ اب جب اللہ کے احکام کے آگے سرتابی کر رہی ہو قوم، تو رسول اب کیسے اسے محبت کرے۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ان کے اس جرم کی پاداش میں، اب یہ ارض مقدس جو ہے فلسطین پر 40 برس کے لیے حرام کر دی گئی، یتیم فی الارض، اسی سہرائے تین میں، یہ سہرائے سینا جو ہے سینائی ڈیزرٹ، اسی میں بھٹکتے پھریں گے، فلا تاس على القوم الفاسقین، تو اے موسیٰ تم افسوس بند نہ کرو ان فاسق لوگوں کے طرز عمل پر۔ یہ ہے واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پھر ان کے یہ 40 برس جب پورے ہوئے ہیں، اسی دوران میں موسیٰ اور ہارون دونوں کا انتقال ہو گیا، ایک نئی نسل جو اب یہ صحرا میں پیدا ہوئی، پلی بڑھی، اس نے وہ سختیاں جھیلی صحرا کی، اور ان کے اندر جو ہے وہ قوت اور سلامت، اور پھر آزاد شدہ میں پروان چڑھے تھے، تو آزادی اور حریت جو ہے ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، پھر یوشع ابن نون، جوشوا جو کہلاتے ہیں بائبل کے جوشوا، تو یوشع ابن نون ان کا نام جو ہے عربی میں آتا ہے، ان کی سرکردگی میں انہوں نے قتال کیا، پھر پہلا شہر جریکو، اریحا یہ ہے جریکو، جو اب بھی آتا ہے آپ کے خبروں میں، یہ پہلا شہر تھا جو انہوں نے فتح کیا، پھر یہاں انہوں نے 12 حکومتیں اپنی بنا لی، 300 برس میں جو ہے پھر زوال ہوا، پھر وہ واقعہ ہوا تھا حضرت تالوت کا معاملہ، اور پھر جالوت کو شکست دینے کے بعد، پھر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کا وہ جو عہد زرعی ہے ان کا، سنہری دور جو ہے سابقہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا، وہ شروع ہوا بعد میں۔ پانچویں رکوع میں یہاں اب ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے مابین ہوا، اب یہاں سے پھر اہل ایمان سے گفتگو شروع ہو رہی ہے اور شریعت کے احکام کے لیے تمہید۔ وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، ان دونوں نے کچھ اللہ کی جناب میں کچھ اپنی قربانی پیش کی، قبل ابا قربان، اور اس زمانے میں کچھ اللہ تعالیٰ کا یہ معمول تھا کہ کوئی شخص کی قربانی کے لیے کوئی جانور لے آیا ہے، وہ پیش کیا ہے اس نے اللہ کے حضور میں، کوئی کسی نے کوئی اور چیز کے اوپر سے، اس کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک شعلہ سا نیچے اترتا تھا اور اس شے کو بھسم کر دیتا تھا، یہ علامت تھی کہ یہ قربانی قبول ہو گئی۔ یہ چیزیں جب تک کہ ابھی عہد طفولیت میں انسان تھا، یوں سمجھیے کہ یہ ایک دینی کھلونے تھے جو انہیں دکھائے جاتے تھے، حصی کھلونے۔ اب جب انسان عقلاً بالغ ہو گیا تو اللہ نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا۔ وہ تو ہم اگلی سورت پڑھیں گے، سورہ مائدہ کے بعد سورہ نام آئے گی، تو اس کے اندر بڑی اہم بحث یہ آئے گی کہ حضور کو کوئی حصی معجزہ جو ہے اللہ نے فرمایا نہیں دیں گے، جس کو ایمان لانا اس مانوی معجزے کو دیکھ کر ایمان لائے تو لائے، لیکن اگر نہیں جانتے ایمان لانا چاہتا دفاع ہو جائے۔ لیکن پہلے تو تھے حصی معجزے، آنکھوں سے نظر آنے والے معجزے، کہ یہ لکڑی تھی اور سانپ بن گیا، یہ معجزہ ہے، یہ ہاتھ ہے نکالا ہے اور سورت کی طرح چمک رہا ہے، یہ معجزہ ہے، یہ حضرت مسیح کو آخری قسم کے معجزے دیے گئے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ ان کا معاملہ اس وقت یہ تھا کہ اگر قربانی کی قبولیت ہوتی تھی کہ نیچے شعلہ اترا آسمان سے، اس نے بھسم کر دیا، قبول ہو گئی۔ تو ایک کی قبول ہو گئی، قابیل کی قابیل کی نہیں ہوئی۔ اب بجائے اس کے کہ قابیل جو ہے اس میں غور کرتا کہ کیا وجہ ہے، اللہ نے میری قربانی کیوں قبول نہیں کی، اس کے اندر انتقام پیدا ہوا، قال انما لا قلنك، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ قال انما يتقبل الله من المتقين، حابیل نے کہا کہ دیکھیں بھائی جان، یہ تو اللہ تعالیٰ متقی جو لوگ ہوتے ہیں ان کی قربانی کو قبول کرتا ہے، اور اگر آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں گے مجھے قتل کرنے کے لیے تو میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا کہ آپ کو قتل کروں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے حصے کی گناہ بھی اپنے گردن پر لے لیں، اگر آپ مجھے ناحق قتل کریں گے تو گویا کہ میرے گناہ بھی آپ کے کھاتے میں پڑ جائیں گے۔ لیکن وہ اتنا مشتعل تھا، اس نے اس کے نفس نے اسے آمادہ کر دیا، فطوعت له نفسه قتل اخيه، یہ پہلا قتل ہے، پہلا خون بہایا گیا ہے نسل انسانی کی تاریخ میں قابیل میں، جسے کین کہتے ہیں انگلش میں، ایبل کہتے ہیں حابیل کو، تو کین نے ایبل کو قتل کیا ہے۔ اور یہاں فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے من اجل ذلك كتب على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا، اگر کسی شخص نے ایک انسانی جان کو بھی قتل کیا بغیر بدلے کے، کہ اگر اس نے قتل کیا ہے تو قتل کے بدلے میں قتل، وہ ٹھیک ہے، اسی طرح کوئی فساد پھیل لگتا ہے اس کو فروغ کرنے میں کسی کو مارنا پڑتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اگر بغیر کسی ایسے سبب کے کسی کو قتل کیا تو یہ ایسے ہی تان نما قتل الناس جمیعا، کہ اس نے تمام نوع انسانی کو قتل کر دیا۔ اس لیے کہ تمدن کی بنیاد قائم ہے احترام جان اور احترام مال پر، آپ میری جان کا احترام کریں میں آپ کی جان کا احترام کروں گا، کبھی تو مل جل کر رہ سکتے ہیں۔ جس معاشرے میں احترام نفس میں رہے، احترام جان میں رہے، وہ معاشرے کی تو گویا کہ چولے ہی گئی۔ اس طرح مال کا احترام، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ نہ کیا جائے، ٹھیک ہے تجارت ہے، اس میں کچھ نفع آپ نے کما لیا ہے یا آپ سے کسی اور نے کما لیا ہے، کھلی تجارت میں کوئی حرج نہیں، لیکن چوری کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، زبردستی لیا ہے، رشوت دی ہے، یہ سب حرام کو ہو جائے گا۔ تو کان نما قتل الناس جميعا ومن احياها فكان نما احيا الناس جميعا، اور جو کسی ایک انسانی جان کو بچائے گویا کہ اس نے پوری نو انسانی کو بچا لیا۔ اس کے بعد پھر یہاں پر محاربہ کی سزا دی گئی ہے، کہیں اسلامی ریاست قائم ہو اور وہاں کچھ لوگ فساد مچائیں، قتل و غارت، ان کی سزا کیا ہے؟ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا، سزا ان لوگوں کی کہ جو محاربہ کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے ان یقتلوا، کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اور یسلموا، یا انہیں سوری دے دی جائے، اور تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں جو ہے مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائے، دانا ہاتھ بایاں پاؤں، یا بایاں ہاتھ اور دانا پاؤں، اور ينفوا من الارض، یا انہیں زمین سے باہر نکال دیا جائے، یعنی ملک منع کر دیا جائے۔ ذلک لهم خزی فی الدنیا، یہ تو ہے ان کے لیے دنیا کے اندر رسوائی، دنیا میں ذلت، ولهم فی الاخرت عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، یعنی بد امنی پیدا کرنا، راہ زنی کرنا، لوگوں کو ناحق قتل کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ فرمایا اللہ لذین تابوا من قبل ان تقدموا الیہ، یہ بڑی پریکٹیکل بات کہی جا رہی ہے، سوائے ان کے لیے جو لوگ توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم ان کو قابو میں کرو. اگر تو تم نے قابو کر لیا ہے تو سزا یہ دینی ہے تم نے، لیکن اگر ابھی تم قابو نہیں کر سکے اور اس سے پہلے انہوں نے توبہ کر لی تو پھر ان اللہ، تو پھر یہ ہے فعلم ان اللہ غفور الرحیم، تو پھر ان کو معاف کر دینا ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنے کیے پر پشیمانی اختیار کر لی، ندامت کی، اپنے آپ کو حوالے کر دیا، اور اس میں یہ کہ آپ اس کو نہیں پکڑ سکے تھے، وہ خود آئے ہیں، تو پھر ان کو معاف کر دیا جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ وسیلہ اردو میں جب ہم لفظ بولتے ہیں بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ جو عربی میں بھی مستعمل ہے اردو میں بھی، لیکن اردو میں آگے ان کا مفہوم کچھ بدل جاتا ہے. مثلا ذلیل کا لفظ ہے، اردو میں ذلیل ہم کہتے ہیں کمینے کو، ذلیل بڑا ذلیل انسان ہے. عربی میں ذلیل کے معنی کمزور ہے صرف، اس میں کمینگی کا کوئی پہلو نہیں ہے. چنانچہ خود صحابہ کرام کے لیے لفظ آیا قرآن مجید میں، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی تھی جبکہ تم بہت کمزور تھے. تو ذلیل عربی میں صرف کمزوری کی طرف دلالت کرتا ہے، جبکہ اردو میں آ کر اس میں کمینگی اور گھٹیا کردار کا معاملہ. اسی طرح وسیلہ، اب ہمارے یہاں وسیلہ ذریعہ کے معنی میں ہے، کسی کو وسیلہ بناؤ ذریعہ بناؤ، کسی سے سفارش کراؤ. وسیلہ کے معنی عربی زبان میں قرب ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو. اور قرب حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اللہ نے تو کھول دیا ہے راستہ، جہاد کرو اس کی راہ میں، اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے، اس کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اس کے لیے اس کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے. یہ ہے اللہ کے تقرب الی اللہ کا ذریعہ، یہ ہے. یہ باقی ہے کہ جو بھی ہمارے ہاں خانقاہ نظام ہے اور اس میں سلوک کے اور تقرب الی اللہ کے کچھ اور جو چیزیں آ گئی ہیں، تو یہ محمد رسول اللہ، سلوک محمدی جو ہے، سلوک قرآنی، وہ یہ ہے. آگے کل کے سورہ مائدہ میں ایک اور عظیم آیت بھی آئے گی کہ جس میں اس کے کچھ براہل کا ذکر ہو جائے گا. پھر اسی رکوع میں چوری کا ذکر بھی آ گیا، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا. اور دیکھو، چور چاہے مرد ہو اور چاہے وہ عورت ہو، سارقہ ہو، تو ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. جزاءً بِمَا كَسَبَا، یہ بدلہ ہے، سزا ہے ان کے کیے ہوئے کی، کرتوت کی. نَقَالًا مِنَ اللَّهِ، اور یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرت کا نشان بنے گا. واللہ عزیز الحکیم، اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا. تو محاربہ کی سزا یہ ہے، چوری کی سزا یہ ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.